أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة يوسف آيات نمبر 87 سے آيات نمبر 95 87 سے 95 بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو مصر میں روک لیا اور اب یہ لوگ مایوس اور پریشان واپس کنعان پہنچے. جناب یعقوب علیہ السلام کو بتایا, جناب یعقوب علیہ السلام غم گریے حزن کے عالم میں ہیں, ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو چکی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو یاد کر رہے ہیں. آیت نمبر 87 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا خطاب ہے اپنے بیٹوں سے, یا بنی یا اذهبوا فتحسسوا من یوسف, اے میرے بیٹے جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لو. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام قطعاً یوسف علیہ السلام کے ملنے سے مایوس نہیں ہے اور انہیں امید قوی ہے بلکہ یقین ہے کہ یوسف اور بنیامین سے بالآخر ان کی ملاقات ہوگی. اذهبوا تم جاؤ فتحسسوا من یوسف و اخیہ, یوسف اور یوسف کے بھائی کی خبر لو. ورنہ تو صرف وہ بنیامین کا کہتے مگر نہیں, وہ یوسف کے بارے میں بھی ذکر کر رہے ہیں. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اب ظاہر کے سامنے جو برادران یوسف ہیں ان کا معاملہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس کیفیت سے دوچار ہیں. وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ عرصہ پہلے, سالوں پہلے یوسف جو ہے گم ہو چکے ہیں اور ممکن ہے کہ مر بھی چکے ہوں. معاذ اللہ, انہ لا یأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون, تو ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کو رحمت پروردگار کی طرف متوجہ کریں. تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, اور دوسری بات یہ کہی کہ اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کے اور کوئی نا امید نہیں ہوتا. فلما دخلوا علیہ, تو اب یہ لوگ پہنچے ہیں عزیز مصر کے سامنے, اور عزیز مصر وہ ان کا بھائی مگر پہچان تو نہیں رہے, اور یہاں پر بھی وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے بلکہ پہلے غلے اور اناج کی بات کرتے ہیں. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ لوگ اتنی بری پوزیشن میں آ چکے تھے, قحط اتنا چھا چکا تھا اور معاملہ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ گویا فقر و فاقے کا سامنا تھا اور روٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے مرنے کی نوبت آ چکی تھی. وہ وہاں پر پہنچے یوسف علیہ السلام کے ملنے سے پہلے ہی یہ لوگ تقریباً نا امید تھے, اور یہاں غلے کی پریشانی. تو اب ان کا مدعا جو انہوں نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ ولما دخلوا علیہ, جب وہ لوگ ان کے پاس داخل ہوئے تو کہنے لگے, قالو یا ایوہ العزیز, اے عزیز مصر, مسنا و اہلنا الضر, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی سختی درپیش ہو گئی ہے. وجئنا ببضاعت مزجات, اور ہم جو لے کر آئے ہیں غلہ لینے کے لیے اس کے عوض میں دینے کے لیے وہ پونجی, تو وہ تو بہت ہی تھوڑی سی پونجی ہے. یعنی اب تو ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے بھی کوئی ایسا بارٹر کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی کموڈیٹی نہیں ہے کہ جس کو ہم خود بھی بہت کافی سمجھیں اور آپ کنوینس کریں کہ ہاں بھائی یہ چیز تو ہم لے کر آئے ہیں. بہرحال نہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ اس قابل نہیں ہے. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, ہمیں پورا پیمانہ ناپ کر دلوا دیجیے. یعنی اب یہ ہم بارٹر کی وجہ سے نہیں کہتے بلکہ ایک فیور آپ سے چاہتے ہیں. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, اور ہم پر خیرات کیجیے, یعنی صدقہ سمجھ کر ہی ہم کو دے دیں, خیرات سمجھ کر ہی ہم کو دے دیں. اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ, اللہ خیرات کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اب یہ جو بھائیوں کی حالت دیکھی ہے جناب یوسف علیہ السلام نے, تو ظاہر پس منظر میں جو ان کے کنعان کے اندر دوسرے افراد تھے ان سب کی حالت ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی, اور بالآخر کسی نہ کسی مناسب موقع پر یوسف علیہ السلام کو اپنے آپ کو ظاہر تو کرنا تھا. تو یہ وہ موقع بن گیا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا, جو عزیز مصر کے نقاب میں وقت تک غیبت کے پردے میں تھے تب وہ ظاہر ہو گئے. وہی شخصیت کا غیبت, شخصیت کی غیبت جو ختم ہو رہی ہے اور اب شخصیت کا ظہور ہو رہا ہے. وہ ہے نا ان پرسن, تو یوسف علیہ السلام پہلے بھی سامنے موجود تھے. قالا, تو یوسف نے کہا, هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ, کہ کیا تمہیں یاد ہے, کچھ خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس جملے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف تو وہ اس حد تک چلے گئے کہ اندھے کنویں میں ڈال دیا اور بہت ساری چیزیں کی, مگر خود بنیامین کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھا سلوک ان کا نہیں تھا, بہت ہی رف ایٹیچیوڈ تھا, اور اس کو بھی وہ گاہے بگاہے اذیت دیا کرتے تھے، اور یہ اس وقت سے ہی ہو رہا تھا جب جناب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ تو انہوں نے حوالہ دیا کہ تمہیں کچھ یاد ہے، تمہیں خبر بھی ہے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا اور یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا، اذن تم جاہلون، جبکہ تم جہالت میں مبتلا تھے۔ قالو، تو انہوں نے جواب دیا، پہلے تو انتہائی تعجب کے ساتھ، کہ انکا لانتا یوسف، کہ کیا تم ہی یوسف ہو، یعنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خود وہ جو سن رہے تھے ان الفاظ سے انہیں احساس تو ہو رہا تھا کہ یہ ایسا ہی کچھ لگتا ہے، یہ بات یوسف کے سوا کون کہہ سکتا ہے، مگر اب اس موقع پر جب انہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی تو بڑی مشکل سے یہ جملے اپنی زبان پر لا سکے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو۔ قالا، تو جواب دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے۔ بنیامین برابر ہی میں تھے، ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک اعمال کرنے والوں کے اجر و ثواب کو برباد نہیں کرتا۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دو کنجیاں، یہ دو چابیاں، یہ دو کیز ہیں کہ جو بتائیں۔ آپ پیچھے سے دیکھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کن پریشانیوں سے، امتحانات سے گزرے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا معاملہ تو نو ڈاؤٹ ایکسٹرا آرڈنری تھا، اور نبیوں کا ایکسٹرا آرڈنری ہی ہونا بھی چاہیے، مگر عام زندگیوں کے اندر ہم لوگ بھی مختلف زحمتوں، پریشانیوں، امتحانات کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو یہ جملے بتا رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ حالات پھر سہنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور ان کا نتیجہ بھی بہت زیادہ عمدہ اور میٹھا ہوتا ہے۔ انہ من یتقی، پہلی چیز تقویٰ، کہ اپنے آپ کو انسان بالکل ایک سیلف ڈسپلن اور کنٹرول میں لے کر آئے، تقویٰ اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ وہ یصبر، اور دوسری چیز صبر، استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے، جو غلط ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ پرہیز کرنا، یہ تقویٰ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو صحیح ہے اس کے اوپر ڈٹ جانا اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ، اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ کنٹینیو کرنا اپنی جرنی کو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یہ دو چیزیں کریں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے محسن انسان بن جاتا ہے، یعنی حسن عمل کرنے والا، یہ قرآن کا سرٹیفکیٹ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو محسنین ہیں ان کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں ہونے دیتا۔ یہ آیت نمبر 90 یہاں پر ہوئی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 91، قالو، تو ان لوگوں نے کہا، برادران یوسف کے لیے تو بہت سخت تھا، ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو یہاں پر پہلے بھی مہمان بنایا تھا اور اب بھی یوسف علیہ السلام کے گفتگو کے اندر اپنائیت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو خود جہل کا حوالہ دے کر گویا عذر ان کے لیے پیش کیا گیا کہ تم نے وہ کام اس وقت کیا جب تم لوگ جاہل تھے، یعنی میں توقع کرتا ہوں کہ اب بہرحال کچھ سمجھدار ہو گئے ہوں گے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے آنکھ ملانا بھی مشکل ہو رہا ہے، شرمندگی بھی ہے، معذرت بھی چاہ رہے ہیں، لیکن کیا کریں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا؟ قالو، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، ان لوگوں نے کہا، خدا کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر مقدم کیا، یعنی ترجیح دی، اللہ نے تمہیں ہم پر ترجیح دی ہے، پریفر کیا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم بے شک خطا وار تھے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ نے مقدم کیا ہے، یہ بات تو ان کو اسی وقت سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی جب یعقوب علیہ السلام تائید کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے خواب کی، اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو جو انٹرپریٹ کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے، وہ یہی تھا کہ اللہ ترجیح دے گا، تو نبی کی بات تھی، غلط تو نہیں ہو سکتی۔ مگر آپ دیکھ لیجئے کہ اس نص کو اس موقع پر اگنور کر دینا اور اپنے اشتہار، جو جذبات اور سراسر خبث باطن کی وجہ سے تھے، ان کی وجہ سے انہوں نے نس کو نظر انداز کر دیا اور یوسف علیہ السلام کی ترجیح جو خدا کی طرف سے تھی اس کے خلاف حسد کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود اتنے بڑے گنہگار بنے، اتنے بڑے مجرم بنے، مگر جس کو اللہ نے صاحب فضیلت بنایا تھا تو پروردگار عالم نے اس کی فضیلت کو بہرحال نمایاں کر دیا۔ اب یہاں پر وہ مرحلہ آیا کہ وہ فضیلت سب کے سامنے بھی آ گئی۔ یہی ہوتا ہے نس کے مقابلے میں، جہاں پر صراحت کر دی جائے پھر کیا گنجائش رہتی ہے اپنی کسی رائے کو پیش کرنے کی۔ بہرحال یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اب اس بات کو ریئلائز کر لیا اور انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی تھی اور ہم ہی خطا کرنے والے تھے. قالا, تو یوسف علیہ السلام نے کہا, لا تسریب علیکم اليوم, کہ آج تم کو کوئی لعنت ملامت کرنا نہیں ہے, یعنی آج میں تمہیں کوئی لیٹ ڈاؤن کرنے کی, ہیومیلیٹ کرنے کی, ریڈیکیول کرنے کی کوشش نہیں کروں گا, آج تمہارے لیے کوئی لعنت ملامت نہیں ہے. یہ کس صورت میں ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ توبہ جینون ہے تو بے شک, اور اگر صرف توبہ دکھاوے کی ہے تو اس جملے کا کہ ہم لوگ خطا کار تھے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو چیز کفر تھی اب وہ نفاق بن گئی ہے, تو وہ تو پھر بات کا ایٹیچیوڈ بتائے گا. مگر یوسف علیہ السلام نے انتہائی اعلیٰ درجے کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ لا تسریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی لعنت ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم, اللہ تمہاری مغفرت کرے, وہو ارحم الراحمین, اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیص هذا, پہلے فوراً ایک چیز جو یوسف علیہ السلام نے کہی وہ یہ کہ لے جاؤ میری یہ قمیص, یہ جو میری قمیص ہے, یہ میری شرٹ ہے, اس کو لے جاؤ. هذا فالقوه علی وجه ابی, بابا جان کی آنکھ چہرے پر اس کو ڈال دو. یاتی بصیرا, تو وہ بصیرت کے ساتھ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی, یعنی وہ جو بے نور ہو گئی آنکھیں, آنکھیں سفید ہو گئی گریہ یوسف میں, پروردگار عالم ان کی بصارت کو لوٹا دے گا. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ گئی بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قمیض ڈال دو, تو کیا واقعا صرف قمیض ہی کا یہ کمال ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک اہتمام ہے جس کو نبی خدا سمجھ رہے ہیں, اور دوسرے نبی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کر یہ قمیض ڈال دو. یہیں سے ہمیں پھر ایک مرتبہ توسل اور وسیلہ سمجھ میں آ جاتا ہے, پروردگار ہی یہ سارے کام کرنے والا ہے. مگر آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم کا نبی اگر کوئی نسخہ بتائے, یا پروردگار عالم کا نبی اگر کسی چیز کو, چاہے وہ بظاہر جمادات میں سے کیوں نہ ہو, بظاہر وہ کپڑے کی کوئی چیز کیوں نہ ہو, چاہے وہ قمیض ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس قمیض کو بھی پروردگار عالم چاہے تو یقیناً وہ وسیلہ بن سکتی ہے. اور پھر یہ کہہ دینا کہ یہ جاؤ اور جا کر اس کو ڈال دو, اس میں اگر آپ غور کریں تو ابھی تو اللہ کا لفظ بھی نہیں آیا, مگر کیا یہ چیز نیت کے اندر دل میں موجود نہیں ہوگی؟ نبی خدا سے بعید, ناممکن ہے. یہی وہ چیز ہے جو سمجھائی جاتی ہے کہ اگر پروردگار عالم نے کسی نبی کو, کسی امام کو, کسی ولی خدا کو وسیلہ بنایا ہے, اور انسان کے دل میں, نیت میں یہ چیز موجود ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ وسیلہ خدا ہی کی طرف سے ہے, تو نہ اس سے استمداد میں کوئی مسئلہ ہے, نہ اسے مدد طلب کرنے میں کوئی مسئلہ ہے, نہ اس توسل سے استفادہ کرنے میں کوئی مسئلہ ہے, جبکہ انسان کے ذہن میں, اس کے باطن میں, اس کے نفس اور اس کے دل میں یہ چیز موجود ہو کہ ہاں یہ سب کا سب پروردگار ہی کی طرف سے ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ میری قمیص کو لے جاؤ, میری قمیص کو, اور اس کو بابا کے چہرے پہ ڈال دو, وہ آنکھیں ان کی لوٹ آئیں گی, بینائی ان کی واپس آ جائے گی. واتونی باہلکم اجمعین, اور جاؤ اور جا کر سارے گھر والوں کو لے کر یہاں پر آ جاؤ. یہ سارا بھی معاملہ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی مشیت کے مطابق تھا. انہیں یوسف علیہ السلام ایک عرصے سے عزیز مصر تھے, مگر انہوں نے اسے پہلے نہیں بلایا, اس لیے کہ ایک مناسب موقع پر جہاں بھائیوں کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے, یہ منصوبہ پروردگار تھا کہ انہوں نے کتنا غلط کیا, اور ان کو بھی ایک موقع اور مل جائے معافی مانگنے کا اور استغفار کرنے کا. اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ کڑیاں کیسے ملتی چلی جاتی ہیں اور چیزیں کیسے کلک ہوتی چلی جاتی ہیں. ولما فصلت العیر, اور جب قافلہ روانہ ہوا, قال ابوہم, تو قافلہ تو یہاں سے روانہ ہوا مگر وہاں کنعان میں یعقوب علیہ السلام نے, ان کے بابا نے یہ کہا, انی لاجد ریحا یوسف, کہ میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں, لولا ان تفندون, اگر تم لوگ مجھے بے وقوف نہ سمجھو. یعنی یعقوب علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ جو افراد آس پاس موجود ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یوسف علیہ السلام کی محبت میں, ان کی جدائی میں گویا یعنی اپنے حواس میں نہیں ہوں, لیکن یہ کہ یہ جملہ ان کا بتا رہا ہے کہ ان کا کانفیڈینس اور ان کا یقین کس لیول کے اوپر تھا. اور یہ ظاہر ہے کہ چیزیں جیسا کہ میں نے اس کے کلک ہوتی جا رہی ہیں, اب جبکہ قمیض آ رہی ہے, یوسف نہیں آ رہے, قمیض آ رہی ہے, مگر قمیض سے بھی خوشبو کا احساس ہو رہا ہے. یہ ظاہر ہے وہ معنویات کی دنیا ہے کہ جس کو صرف مادہ پرستی کے ماتحت نہیں سمجھا جا سکتا. پالو, ان لوگوں نے کہا, تلّہ ہے, جو ان کے آس پاس تھے, اور ابھی طے شدہ ہے کہ اب برادران یوسف تو یہاں پر ہیں, تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ دوسرے بھی جو افراد وہاں کنعان کے اندر موجود تھے وہ بھی اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کو ٹانٹ کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنے وہی پرانے گمراہی میں مبتلا ہیں، یعنی ابھی تک آپ یوسف کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ وہ بیچارہ تو کب کا مرکب کیا، اور یہ آپ کا خیال بالکل غلط ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 95 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 102، 96 سے 102۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض لے کر روانہ کیا کہ یہ قمیض لے جاؤ اور میرے بابا کی آنکھوں پر ڈال دینا، چہرے پر ڈال دینا، تاکہ وہ صحت یاب ہو جائیں اور ان کی بینائی لٹائے۔ جب وہ قمیض لے کر آنے والا کنان پہنچا، ولما انجا البشیر القاہ علی وجہہ، تو اس نے، وہ اتنا سے خوشخبری دینے والا تھا، اس نے اس قمیض کو ڈال دیا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، فرددا بصیرہ، تو ان کی آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئیں، یعنی وہ نور لوٹ آیا، وہ نور پلٹ آیا۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں کہ جسے تم نہیں جانتے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو جناب یعقوب علیہ السلام کی امید تھی، جو ان کا یقین تھا، وہ ظاہر ہے کہ بالکل آشکار ہو رہا ہے کہ وہ درست تھا۔ یعقوب علیہ السلام پروردگار عالم کی طرف سے وحی کی وجہ سے ان تمام باتوں سے واقف تھے کہ وہ وقت آنا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک ممتاز مقام پر دنیاوی اعتبار سے بھی فائز ہوں گے، اور وہ تمام تر واقعات اب ایک ایک کر کے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ اب جناب یعقوب علیہ السلام ظاہر خوشی سے نہال ہیں، یوسف علیہ السلام کی زندہ ہونے کی خبر بھی آ چکی ہے، ان کی آنکھیں بھی پلٹ آئی ہیں، بنیامین کے بارے میں بھی اطلاع مل چکی ہے، اور یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ اب سارے کے سارے بھائی مل کر بالآخر مصر کی طرف روانہ ہونے والے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے ان سب کو بلایا ہے۔ تو یہ سب اہتمام کے ساتھ پھر چلنے لگے، اور کنعان کو گویا خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ایک مکالمہ اب یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بھائی برادران یوسف گنہگار تھے، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، اور اب وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، قالو یا ابانا، اے ہمارے بابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے سفارش کیجئے، انا کننا خاطئین، یقیناً ہم خطاوار تھے۔ قالا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، سوف استغفر لکم ربی، میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے، یقیناً وہ رحیم ہے۔ یہاں پر پھر ایک مرتبہ ہمارے لیے توسل کے موضوع کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض کا آنا، اور قمیض کے ذریعے سے جناب یعقوب علیہ السلام کی بے نور آنکھوں کا روشن ہو جانا، یہ توسل کا ایک بہترین نمونہ عملی مظاہرہ ہے۔ پروردگار عالم ہی شفا دینے والا ہے، مگر اگر وہ قمیض کو چہرے پر ڈلوا کر شفا دینا چاہتا ہے، تو بندوں کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے تحفہ پروردگار سمجھ کر قبول کریں، نہ یہ کہ توحید کا عنوان قائم کر کے اس وسیلے کی مخالفت کریں۔ یہ ابلیسیت ہے، بارز معذرت، مگر یہ ابلیسیت اور شیطنت ہے کہ خدا کو مانوں گا مگر خدا جس کو منوائے گا اس کو نہیں مانوں گا، آدم کو نہیں مانوں گا، آدم کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گا۔ بلکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کو مانو اور خدا جس کو جو منوائے اس کو ویسا مانتے چلے جاؤ۔ جن ماں باپ کے گھر میں تم کو پیدا کیا ہے ان ماں باپ کی عزت کرو، ان کے دعائیں تمہارے لیے قبول ہو جائیں تو یہ تمہارے لیے شرف ہونا چاہیے، نہ یہ کہ تم یہ کہو کہ ماں باپ کی دعائیں ہمارے لیے کیسے قبول ہو سکتی ہیں، قبول کرنے والا تو خدا ہے، خدا ہی قبول کرنے والا ہے، مگر وہ اس ذریعے سے قبول کروانا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کا نور پلٹ آیا قمیض کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد ان بھائیوں کو جب اس بات کا احساس ہو رہا ہے اور وہ خدا سے مغفرت طلب کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، توبہ کرنے والے یہ بھائی ہیں، توبہ قبول کرنے والا خدا ہے، مگر وہ اس موقع پر وسیلہ، ایک سفارش پروردگار عالم کی بارگاہ میں رکھتے ہیں. اور وہ کس کی سفارش ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سفارش کسی مقرب کی ہوگی, یا یہ سفارش جو ہے وہ کسی پروردگار عالم کے اہم بندے کی ہوگی جس کو خدا نے چنا ہے. لہٰذا وہ اپنے بابا جان سے کہتے ہیں, یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں, قالوا یا ابانا, اے بابا جان, استغفر لنا, ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے, ذنوبنا, جو ہم نے گناہ کی ہیں, انا کنا خاطئین, ہم یقیناً خطا کرتے. یعقوب علیہ السلام ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں کہ جاؤ اور جا کر خدا سے خود دعا مانگو, مجھے کیوں درمیان میں رکھتے ہو, خدا تمہاری پکار سن رہا ہے. بے شک خدا پکار سن رہا ہے, مگر یہاں پر آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام خود اس کو انڈورس کرتے ہیں اور کہتے ہیں سوف استغفر لکم ربی, ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم, یقیناً وہ غفور ہے, یقیناً وہ رحیم ہے. یہاں پر پھر ایک مرتبہ یاد کر لیجیے سورہ نساء کی آیت نمبر 64. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم, کاش کہ انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد یہ کیا ہوتا, کیا کیا ہوتا, جاؤ کا, اے حبیب یہ آپ کے پاس آتے, واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول رسولو, اور پھر اس کے بعد اللہ سے استغفار کرتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا, لوجد اللہ تواب الرحیم, تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. یہ توسل ہے, یہ وسیلہ ہے. پروردگار عالم ہی توبہ قبول کرنے والا ہے, خدا ہی مغفرت قبول کرنے والا ہے, دینے والا ہے, لیکن پروردگار پسند کرتا ہے جو اس کے مقربین ہیں ان کی دعائیں حاصل کرو, ان کی سفارش حاصل کرو, ان کا وسیلہ حاصل کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. اب یہاں پر ان برادران یوسف نے بالآخر اپنی خطا کو واضح طور پر قبول بھی کر لیا اور ان کے لیے جناب یعقوب علیہ السلام نے استغفار کی دعا کا وعدہ بھی کر لیا. اب اس کے بعد درمیان کی تمام کڑیوں کو چھوڑتے ہوئے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس منظر کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. جو یہاں پر منظر کشی کی جا رہی ہے اس سے واضح طور پر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام شہر مصر سے باہر انتظار کر رہے تھے, عارضی خیمے وغیرہ لگا دیے گئے تھے اور یوسف علیہ السلام منتظر تھے. اور جب جناب یعقوب علیہ السلام اپنے اس قافلے کے ساتھ آئے ہیں تو شہر سے باہر ہی جس جگہ پر وہ تھے وہاں پر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا. کون الفاظ میں بیان کر سکتا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی یعقوب علیہ السلام کے دل کی جب بچھڑے ہوئے یوسف سے سالوں کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہوگی. یہ تو ظاہر ہے کہ قلب کی وہ کیفیت ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید جو بیان کرتا ہے وہ یہ, فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ, جب وہ یوسف کے سامنے پہنچے ہیں, یوسف کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی. وقالا, اور اس وقت یہ کہا استقبال کرنے کے بعد, ظاہر ہے کہ جو رسمی جملے ہیں وہ سب ہوئے اور ساری باتیں ہوئی, اور اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ادخلوا مصر, کہ داخل ہو جائیے مصر کے اندر, یعنی تشریف لائیے, مصر آپ کا منتظر ہے, انشاءاللہ آمینین, اگر اللہ نے چاہا تو یہ امن کی جگہ ہے آپ کے لیے. یہاں سے خود ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امن کی جگہ ہونا کسی زمین کے لیے پروردگار عالم کی ایک نعمت خاص ہے. یوسف علیہ السلام گویا یہ بھی سمجھانا چاہ رہے تھے, بتانا چاہ رہے تھے کہ یہاں پر آپ بالکل بے خطر ہوں گے, پریشان نہیں ہوں گے, یہاں پر آپ امن و امان کے ساتھ ہوں گے. اب یوسف نبی کی یہاں پر حکومت ہے اور پہلے والا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پر ایکسپلوٹیشن ہو, استحصال ہو, کسی کا حق چھین لیا جائے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ورفع ابویہ علی العرش, اور انہیں اپنے ماں باپ کو انہوں نے تخت پر اونچا بٹھایا. تو اب یہ اپنے ماں باپ کو تو انہوں نے تخت پر بٹھا دیا, اس عبارت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی وہ زوجہ جن سے جناب یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی وہ اس وقت حیات تھی. البتہ توریت وغیرہ کے اندر یہ آیا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا اور اس موقع پر ان کی خالہ ان کے ساتھ تھی جو بمنزلہ ماں کے تھے کی تھی اور ان کو انہوں نے اس طرح سے ویلکم کیا تھا. مگر جو عبارت قرآن مجید کے الفاظ کا جو ظاہر ہے وہ بڑا واضح ہے, اس سے یہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں, اس وقت جناب یوسف علیہ السلام کی ماں حیات تھی اور زندہ تھی. بہرحال جو بھی قضیہ ہو, اس وقت انہوں نے ان دونوں کو, یعقوب علیہ السلام کو اور اپنی ماں کو, یعنی اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا. وخر لہو سجدہ, اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب یہ جو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، صرف برادران یوسف کا معاملہ ہو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سجدہ بغرض عبادت اگر کسی اور کے لیے کی جائے تو پروردگار عالم سے ہٹ کر کسی اور کی عبادت کی نہ گنجائش ہے، اور نبی خدا تو ظاہر ہے کہ توحید کا پرچارک ہوتا ہے، اس کو تو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ مگر ایک انداز تعظیم کا بھی ہوتا ہے جو ماضی کی شریعتوں کے اندر جائز رہا ہے، جیسے خود آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ کرنا، وہ بطور عبادت تو نہیں تھا مگر وہ انداز تعظیم اس وقت چونکہ جائز تھا لہذا اس کی اجازت دی گئی۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہے عبادت، وہ نیت سے وابستہ ہے، اس عبادت کے ارادے سے تو اشارہ بھی کیا جائے گا تو غلط ہوگا اور اسے بھی شرک شمار کیا جائے گا، لیکن اگر عبادت کی نیت نہ ہو تو پھر کوئی بھی عمل اگر انجام دیا جا رہا ہے اس کو شرک شمار نہیں کیا جائے گا، ممکن ہے کہ وہ عمل کسی اور دلیل کی وجہ سے حرام ہو۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غیر خدا کے لیے سجدہ بھی حرام ہے، مگر اس سجدے کا حرام ہونا اور بات ہے، اس سجدے کا شرک ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اسے عبادت کی نیت سے انجام دیا جائے، اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو معبود سمجھتے ہوئے کوئی ایسا کام کرنا جس سے اس بات کا اظہار مقصود ہو کہ اس کو خدا سمجھا جا رہا ہے یا خدا کا شریک سمجھا جا رہا ہے، جو نیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس پر میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بہت زیادہ غور و فکر کریں، اور اگر پڑھنا چاہیں تو علامہ سید علی نقی نقم صاحب علیہ اللہ مکرمہ کی جو کتاب ہے، جو اسپیچز ہیں شاعر اللہ کی تعظیم کے عنوان سے، اس کا ضرور مطالعہ کریں، یوٹیوب پر وہ اسپیچز اویلیبل بھی ہیں تاکہ یہ کانسیپٹس کلیئر ہو سکیں۔ بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سجدہ پروردگار عالم نے اس کا ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام کے لیے جو فرشتوں نے کیا، حتمن وہ عبادت کے عنوان سے نہیں تھا۔ اسی طرح سے برادران یوسف کا سجدہ حتمن وہ عبادت کے لیے نہیں تھا، تعظیم ہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض دیگر علماء کرام نے یہ بھی تعبیر کی اور یہ بھی تعبیر کی کہ یہاں پر سجدہ پروردگار ہی کے لیے تھا، مگر جناب یوسف علیہ السلام بطور قبلہ تھے، جس طرح خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا، وہ قبلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ سجدہ خدا ہی کی بارگاہ میں تھا، خدا ہی کو تھا، اور یہ سب کے سب اس سجدہ شکر کے اندر شریک تھے، یعنی من جملہ جناب یوسف علیہ السلام بھی اور جناب یعقوب علیہ السلام بھی اور جناب یعقوب علیہ السلام کی زوجہ بھی۔ وقالا، اور انہوں نے یہ کہا یعقوب یوسف علیہ السلام نے، یا ابتے اے بابا جان، ھذا تعویل رؤیا من قبل، یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، اسے میرے رب نے بالکل حق کر کے دکھا دیا، یعنی وہ جو خواب دیکھا تھا وہ اس کی تعبیر سامنے آ گئی، وہ حقیقت ہو کر مجسم ہو گیا، وقد احسن بی، اور میرے رب نے مجھ پر یقیناً بہت لطف و کرم کیا، میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے زندان سے نکالا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر خود جناب یوسف علیہ السلام کا انداز، بھائی سامنے موجود ہیں تو زندان کا تو ذکر کیا ہے، اندھے کنویں کا ذکر نہیں کیا، جیسے کہ بھائیوں کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے، بھائی پہلے ہی شرمندہ ہیں، پہلے ہی وہ دل کے اندر نادم ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزید حضرت یوسف علیہ السلام تذکرہ کرتے ہیں نعمت پروردگار کا، وجاء بكم من البدو، اور آپ لوگوں کو بھی پروردگار لے آیا بیابان سے، یعنی کنعان کا بیابان، وہاں سے یہاں مصر لے آیا۔ یہ بھی خدا کا ایک احسان ہے، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بیابان کا تمدن ہے اور ایک متمدن شہر کا تمدن ہے، یعنی ایک بیابان کا ماحول ہے اور ایک شہر کا ماحول ہے، ایک ایسا شہر کہ جہاں کا تمدن ترقی یافتہ ہو، وہاں پر آنا یہ خود بھی ایک نعمت پروردگار ہے۔ اگر ایک انسان اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے تو یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، پھر فرماتے ہیں کہ یہ سب اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے پھوٹ ڈالی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کی طرف نسبت دی ہے، بھائی ذمہ دار ہیں، برادران یوسف مجرم، مگر اس کے باوجود اب ان کو شرمندہ نہ کرنے کے لیے شیطان کی طرف نسبت دی، شیطان تو بہرحال اپنے وسوسوں سے یہ کام کر رہا تھا۔ بینی و بین اخوتی، ان ربی لطیف لما یشاء، یقینا میرا رب مہربانی کرنے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، یقینا وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی، یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا۔ اب مناجات پروردگار عالم سے براہ راست، رب اے میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے یقینا مجھے ملک عطا کیا، اقتدار عطا کیا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر بتانے کا علم عطا کیا، یہ علم بھی بہت بڑی نعمت ہے، ملک اور اقتدار بھی بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا پروردگار ہے دنیا اور آخرت میں، میرا ولی ہے، میرا سرپرست ہے۔ توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان ہی اس دنیا سے اٹھانا۔ خاتمہ بالخیر، جو خود قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر آیا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا اس عالم میں کہ تم مسلمان ہو۔ خاتمہ بالخیر بہت امپورٹنٹ ہے۔ الحکنی بالصالحین، اور مجھے نیک اعمال لوگوں میں محسوب فرما۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان یہاں پر مکمل ہوئی۔ سورہ بھی تھوڑا سا اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اس صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم فرماتا ہے، ذالک من انباء الغیب نوحی ہے الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے طے کیا، اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اپنے منصوبے کو وہ طے کر رہے تھے اور وہ سازش کر رہے تھے۔ یعنی برادران یوسف جب یہ سارے کام کر رہے تھے، آپ ظاہر ہے کہ اس وقت موجود نہیں تھے، پیغمبر اکرم تھے، عالم نور میں تھے یقیناً، لیکن یہ کہ اس جگہ پر موجود نہیں تھے۔ پیغمبر اکرم کا سورس کیا ہے، بارہا یہ بات بیان کی گئی کہ بہت اہم پہلو ہے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا، اس رسول کا سورس کیا ہے، اس رسول نے کسی اور انسان کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، لائبریریاں موجود نہیں تھیں، کتابیں موجود نہیں تھیں، لوگوں کو پتا نہیں تھا، ان کی بودوباش، ان کا رہنا سہنا سب کے سامنے تھا، پھر انہوں نے کس سے ان تمام باتوں کو حاصل کیا؟ صرف اور صرف معلم رسول خداوند متعال ہے کہ جس نے وحی کی صورت میں سب نازل کیا۔ پروردگار عالم ہی ان کا سورس ہے، جو قرآن مجید کے حجت ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے اور رسول کے رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دعائے پروردگار سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ مبارکہ یوسف، آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 111، جس پر سورہ یوسف کا اختتام ہو رہا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پروردگار عالم نے واقعہ جناب یوسف علیہ السلام کو کنکلوڈ کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحی ہے الیکا، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے منصوبے کو طے کر رہے تھے، وہم یمکرون، اور وہ سازش کر رہے تھے۔ یہ بات ہو چکی کہ یہ پیغمبر اکرم کے سورس کے اوپر اصرار کیا جا رہا ہے کہ یہ وحی کی صورت میں پیغمبر پر نازل کیا جا رہا ہے، کوئی اور اس کا سورس ہو نہیں سکتا جس کے ذریعے سے قرآن کے کلام اللہ ہونے پر اور نبی کے نبی اللہ ہونے پر استدلال کیا گیا۔ پھر ارشاد ہوا، وما اکثر الناس ولو حرستا بمؤمنین، اور چاہے آپ کتنے ہی خواہش مند ہوں، زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہیں سے ایک مرتبہ پھر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اکثریت کبھی بھی معیار نہیں ہے، ورنہ قرآن کی نظر میں اکثریت تو پہلے سے ہی طے ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی اپنے اختیار سے صحیح مگر وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ رسول کی کوشش اپنی جگہ مکمل ہے، رسول کے ایفرٹس اپنی جگہ کمپلیٹ ہیں، مگر پھر بھی کیا ایسا ہوگا کہ سارے کے سارے اتنے شریف بن جائیں گے کہ ایمان لے آئیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایمان بظاہر ایک بڑی تعداد لے بھی آئے تو ان میں سے بہت سیوں کا ایمان صرف نمائشی ہوگا، یا وہ منافق ہوں گے، اور یا پھر اعتقادی اعتبار سے اگر کسی حد تک مسلمان ہوں بھی تو عملی اعتبار سے اطاعت کے اندر وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ تو ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو بس یاد دہانی ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایک تو یہ بات ہوتی کہ اگر کوئی مثلا رسالت کے پہنچانے کا ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ بھئی ہمیں کچھ لفافہ دو، کوئی اجر دو، کوئی اس کا معاوضہ دو، اور وہ ان کے لیے بوجھ ہو رہا ہوتا تو الگ بات تھی۔ پیغمبر اکرم سے تو جو کہا گیا اجر کے عنوان سے، وہ دوسرے مقام پر یہ کہا گیا کہ قربا کی محبت، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، وہ بھی کوئی مادی اجر تو نہیں ہے، وہ اجر تو معنوی ہے کہ محبت اہل بیت، محبت آل محمد، اور اس کے لیے بھی کہہ دیا کہ ما سألتکم من اجرن فہو لکم، وہ جو میں نے اجر تم سے مانگا ہے وہ تمہارے لیے، کوئی مادی اجر، کوئی فزیکل اس دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو کوئی مانیٹری بینیفٹ کیا مانگا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو بس نصیحت ہے عالمین کے لیے، یعنی یہ قرآن، یہ جو میرا بیان ہے، یہ سب کا سب عالمین کے لیے ایک نصیحت کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا کوئی معاوضہ ہم نے نہیں مانگا. وَكَأَيِّم مِّنْ آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ وہ گزرتے ہیں، یمرون علیہا، وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں، خود زمین پر نشان چل ہی رہا ہے، زمین خود نشانی ہے، زمین کے اوپر گھاس ہے تو گھاس نشانی ہے، جب چلتے چلتے وہ درختوں کو دیکھتا ہے وہ نشانی ہے، جو پھل پھول نظر آتے ہیں وہ نشانی ہے، اگتا ہوا غلہ وہ نشانی ہے، کھیت ہرے بھرے وہ نشانی ہے، لہلاتی ہوئی فصلیں وہ نشانی ہے، جب آسمانوں کی طرف رخ کرتے ہیں تو ستارے نشانی ہیں، چاند نشانی ہے، سورج نشانی ہے، انسان خود اپنے وجود پر غور کرے تو اس کا وجود نشانی ہے. یہی بات دوسری جگہوں پر آئی ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو عنقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے وجود کے اندر بھی، اپنے نفس کے اندر بھی. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل روشن ہو جائے گا کہ وہ حق ہے، مگر کیا وہ اس کی طرف توجہ بھی کریں گے؟ یہی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، کہ جس کے پاس سے وہ گزرتے ہیں یعنی دیکھتے ہیں، ان کی آبزرویشنل رینج میں ہیں، وَهُمْ أَنْهَا مُورِدُونَ، اور وہ اس سے بے اعتنائی برتتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے زیادہ تر نہیں ایمان لاتے اللہ پر مگر یہ کہ شرک اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو ایمان ظاہری ہوتا ہے یہ بھی شرک آلود ہوتا ہے. ایک تو اس کی وہی تفسیر ہو سکتی ہے جو پیچھے ہوئی کہ نفاق کے ساتھ ہو، اور دوسری تفسیر بھی جو وہاں پر بیان ہوئی کہ ٹھیک ہے اگر ظاہری طور پر عقیدے کے اعتبار سے وہ بن بھی جائے مسلمان تو بہرحال اطاعت کے اندر وہ شرک کرتے ہیں، اپنے خواہشات کو شریک کرتے ہیں، دوسرے قوانین کو شرک کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں پروردگار عالم کے مقرر کردہ قوانین کے مقابلے پر. افا امینو، اب یہاں سے ایک تحدید، افا امینو ان تحتیہم غاشیتن، کیا وہ مطمئن ہے اس خطرے سے کہ ان پر کوئی چھا جانے والا عذاب اللہ کا آ جائے؟ ان تأتیہم غاشیتن من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے کوئی چھا جانے والا عذاب ان کے اوپر آ جائے، کوئی آندھی ہے ان کو لپیٹ لے، کوئی آواز، کوئی چنگھاڑ ان کو اپنے قبضے میں کر لے جس کے بعد وہ ختم ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، کوئی بھی ایسا چھا جانے والا جو ان کو پوری طریقے سے قابو کر لے، ان پر مسلط ہو جائے اور وہ کچھ نہ کر پائیں. کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے؟ اسی لیے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اے پروردگار ہر طرح کے عذاب کے مقابلے میں ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. او تأتیہم الساعۃ بغتتن، یا اس بات سے وہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو. یہ بھی وہ موقع ہے کہ جہاں پر خدا سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے پروردگار ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، توبتن قبل الموت راحتن عند الموت، موت سے پہلے توبہ کی، موت کے موقع پر راحت کی، وہ مغفرتن بعد الموت، موت کے بعد مغفرت کی، وہ عافیتن و نجات من النار و دخول فی الجنہ، کہ اے پروردگار جہنم کی آگ سے بھی نجات عطا فرما اور جنت میں داخلہ بھی عطا فرما. پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے، قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، ہاذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، جس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، علی بصیرتن، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری طرح سمجھ کر، یعنی یہ میری دعوت بلا سوچے سمجھے نہیں ہے، یہ دعوت سوچ سمجھ کر ہے، یعنی مجھے پوری طرح سے پتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں تمہیں کس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. یعنی ایک طرف تم ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کو دیکھ رہے ہیں اس راستے کے اوپر تو اس کو کیسے چھوڑیں، یعنی تم نے تو نہیں سمجھا. میں جس راستے کی دعوت دے رہا ہوں وہ تو پوری طرح سمجھ کر دے رہا ہوں، جو اصول دین کے اندر تقاضا بھی ہے ماننے والوں سے بھی، کہ اپنی عقل کو استعمال کریں، دلیل کے ساتھ اصول دین کو قبول کریں، جو بنیادی باتیں ہیں ان کے لیے اگر انسان کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر واضح طور پر یہ کہا گیا کہ میں جو تم کو دعوت دے رہا ہوں یہ میرا راستہ ہے، پہلے راستہ دیکھ لو، میں اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، یعنی اس راستے پر آؤ گے تو اللہ تک پہنچو گے، اللہ بصیرتن، اور یہ میں بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ سمجھ کر، انا میں بھی بلا رہا ہوں، ومن اور وہ، اتبعنی کہ جو میری اتباع کر رہا ہے، اتباع کرنے والوں میں تفسیر علی ابن ابراہیم کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ یعنی علی ابن ابی طالب و آل محمد علیہم السلام، کہ یعنی مولا کائنات اور آل محمد، یہ اس کے اولین مصداق بنیں گے. جیسے خود ہم مولا کائنات کا جملہ جانتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں اس طرح سے اتباع کرتا تھا رسول خدا کا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا اتباع کرتا ہے، یعنی جس طرح سے وہ جدا نہیں ہوتا تھا اسی طرح سے میرا معاملہ تھا. تو یہ جو معاملہ ہے اتبعنی، من اتبعنی وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب ہیں اور ان کی آل، ان کے اہل بیت جو 12 امام ہیں، 14 معصومین ہیں، یہ سب کے سب اس میں شامل ہوں گے. پیغمبر اکرم تو ان کے سردار ہیں ہی. انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ، اللہ بے عیب ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما رسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب رسول بنا کر بھیجا تو مردوں ہی کو بھیجا، انہی بستیوں میں سے. نوحی الیہم من اہل القرا، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے اور وہ انہی بستیوں میں سے ہوتے تھے. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے، سیر کر کے نہیں دیکھتے؟ فینظروا، تو انہیں دکھائی دے، انہیں پتا چلے، کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے. یعنی تم پہلے تو نہیں ہو زمین کے اوپر، تم سے پہلے بھی افراد آ کر گزر چکے ہیں. تو جو جھٹلانے والے تھے، جو تصدیق کرنے والے تھے، دونوں ہی کی داستانیں تمہیں پتا چلیں گی. تو وہ جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کی داستانوں کو جانو، جو زمین کے اوپر گزر چکے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، اچھوں کا کیا انجام ہوا، بروں کا کیا انجام ہوا. ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. دنیا میں پرہیزگاری، آخرت کے اندر یقیناً وہ فصل تقوی کی جب وہ ہارویسٹ کریں گے، تھریش آؤٹ کریں گے، تو وہ نتیجہ تو بہت ہی بہتر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی پھر یہ بات کہ سوچو گے تو بھی تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. مگر ہوا کیا، حتی اذ استیأس الرسل، کہ ماضی کے اندر جب کبھی بھی رسول نا امید ہو گئے، تو رسول کس بات سے نا امید ہو گئے؟ رسول اپنی قوم والوں سے نا امید ہو گئے کہ ہم تبلیغ کر کر کے ہم نے اپنی جتنی کوشش تھی وہ کر لی، مگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے. وظنوا انہم قد کذبوا، اور ان لوگوں کا گمان یہ تھا، کن کا؟ قوم والوں کا، کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے. یعنی اب اگر آپ دیکھیں مثلا کیفیت جناب لوط علیہ السلام کی دیکھ لیں، دیگر انبیاء کی دیکھ لیں، اس میں یہی ہے کہ لوط علیہ السلام ہیں، وہ اپنی قوم کے اوپر محنت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. قوم میں جو ایمان لے آئے گنتی کے چند، وہ لے آئے، اور جو نہیں لائے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کا گمان یہی تھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے. یعنی لوط علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں آنا، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی آنسریبل نہیں ہونا نہیں ہے، سب تو وہ اپنے کاموں کو کیے جا رہے تھے. جا اہم نصرنا، تو پھر اس کے بعد اچانک ہماری مدد آ گئی، یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو چھوڑا نہیں، ہماری مدد ان تک پہنچی. فنجیا من نشا، تو پھر اس کے بعد نجات دے دی گئی ان کو کہ جن کو ہم نے چاہا. ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب ہٹایا نہیں جا سکتا ان لوگوں سے جو گنہگار ہیں. جو حتمی عذاب آ گیا تو پھر وہ آ گیا، عذاب کے آنے سے پہلے جو توبہ کر کے اپنے آپ کو بچا لے وہ بچا لے، عذاب آ گیا تو پھر اس کے بعد وہ بچنے کے نہیں ہے. لقد کانا، یہ آیت وہ ہے کہ جس میں ان واقعات اور قصوں کے بیان کرنے کی حکمت کو ایک مرتبہ پھر سمجھایا گیا ہے. لقد کانا فی قصصہم، بلا شبہ ان کے واقعات میں سبق ہے، عبرتن سبق ہے، کن کے لیے؟ اولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے، کہ یہ تو واقعہ تم نے سنا، جو ان کے ساتھ ہوا سو ہوا، اب تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ تم اپنے ساتھ کیا سلوک چاہتے ہو. ماں کانا حدیث یفترا، وہ کوئی افسانہ نہیں ہے جس کو گڑ لیا گیا ہو، جس کو گھڑ لیا گیا ہو، فیبریکیشن کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ وہ تصدیق ہے اس کی جو پہلے موجود تھا، یعنی گزشتہ انبیاء کی کہیں پر بھی تکذیب نہیں کی ہے قرآن نے. یوسف علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، ان سب کی ان کی کتابوں کی تصدیق کی ہے، ان کی کتابوں میں بعد میں تحریف ہوئی ہے، ان کی تعلیمات میں بعد میں تحریف ہوئی، وہ خود نبی تھے اور برحق تھے، ان کی کتابیں تھیں اور برحق تھیں. تو یہ جو کچھ بھی ہے اس کے ذریعے سے تصدیق کی جا رہی ہے اس کی جو پہلے سے موجود تھا. وہ تفصیل کل شعین، اور ہر بات کی تشریح ہے. وہ ہدم و رحمتن لقومی یؤمنون، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، یعنی وہ پھر مزید آگے بڑھیں گے، استفادہ کریں گے تو ہدایت بھی حاصل کریں گے، رحمت بھی حاصل کریں گے، اور ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آیت نمبر 111 پر الحمدللہ سورہ یوسف مکمل ہوا، اور اس کے بعد اب 13واں سورہ سورہ رات شروع ہوگا انشاءاللہ، جس کے 43 آیات ہیں، اور یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والا سورہ ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔